پیر 13 مارچ کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ اقوام متحدہ کے بقول شامی بچوں پر سال 2016 انتہائی بھاری گزرا، سینکڑوں ہلاک اور سینکڑوں کا استحصال۔ تجزیہ کار:
بچے خصوصاً جو سیریا سے نکل کے زندہ آ بھی جاتے ہیں، زندگی بھر کے لیے ان کے جسم میں زخم ہوتے ہیں، بچے ہیں وہ کبھی نہیں بھول سکتے جو ہوا، ان کی مدد بہت ضروری ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو اپنے آپ کو سویلائز کر۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق سن 2016 شام کے بچوں کے لیے بدترین سال رہا، کیونکہ شام میں جاری جنگ کے دوران بچوں کی سب سے زیادہ ہلاکتیں اسی سال ہوئیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں فرح جاوید۔
یونیسیف کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کم از کم 652 بچے ہلاک ہوئے اور ان میں سے 255 بچے اسکول یا اس کے نزدیک مارے گئے۔ یہ تعداد سن 2015 میں مارے جانے والے بچوں سے 20% زیادہ ہے۔ رپورٹ میں مصدقہ اموات کا ہی ذکر کیا گیا ہے، جس کے باعث اندیشہ ہے کہ اموات کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ یونیسیف نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ سال 850 سے زیادہ بچوں کو لڑنے کے لیے بھرتی کیا گیا اور بھرتی کیے جانے والے بچوں کو محاذ پر لڑنے کے لیے بھیجا گیا، اور بعض معاملات میں انہیں پھانسی دینے، خودکش حملہ آور اور جیل کے محافظوں کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ شام کی 6 سالہ خانہ جنگی کی وجہ سے تقریباً 60 لاکھ بچوں کا انحصار انسانی بنیادوں پر دی جانے والی امداد پر ہے۔
شام کے حکومتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ہومس شہر سے جنگجو باغیوں کے انخلاء کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے کے مطابق وہ باغی جنگجو جو شہر سے نکلنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے گھر والوں کے ہمراہ باغیوں کے زیر قبضہ شام کے شمالی علاقوں کی جانب جانے کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب شام کے حزب اختلاف کے ترجمان کا کہنا ہے کہ باغی گروہ منگل کے روز قازقستان میں حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ بوائیکاٹ کی ایک وجہ شامی حکومت کی جانب سے جنگ بندی سے متعلق کیے جانے والے وعدوں کو پورا نہ کرنا ہے۔ ترکی کی جانب سے مختلف یورپی ممالک میں ریلیوں کے انعقاد کی کوششوں کے حوالے سے یورپی یونین کے کئی ممالک کی جانب سے سخت موقف اپنایا جا رہا ہے، جبکہ ہالینڈ کے وزیراعظم مارک روٹا کی جانب سے ترک صدر رجب طیب اردوان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ہالینڈ کے لوگوں کو نازیوں سے ملانے پر معافی مانگے۔ ادھر ترکی نے سنیچر کو ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم میں ترکی کے قونصل خانے کے باہر ہونے والی پرتشدد جھڑپوں پہ ہالینڈ پہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے، اور ترک حکومت کے حامی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کتوں اور آنسو گیس کے استعمال کرنے پر پولیس کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ترک حکمراں جماعت کی روزا کواچے کہتی ہیں کہ ترکی سفارتی خلیج پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی قسم کی کشیدگی پیدا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کچھ تھا، بلکہ کئی یورپی ممالک میں ایسی سرگرمیوں کے انعقاد کا پروگرام تھا، اور ہم جانتے ہیں کون لوگ ترکی میں اس تبدیلی کے خلاف ہیں۔ ریفرنڈم کے خلاف بولنے والوں کو کئی یورپی ممالک میں بات کرنے دی گئی۔ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن نے اعلان کیا ہے کہ وہ برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے نئے ریفرنڈم کے لیے اختیارات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ نکولا سٹرجن نے برطانوی حکومت پر ہر دھرمی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اسکاٹ لینڈ نے یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا، لیکن یہ بات نہیں کہ وہ یورپین مارکیٹ سے بھی علیحدہ ہو جائیں گے۔ ان کا یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ برطانوی پارلیمان یورپی یونین سے علیحدگی کے عمل کا آغاز کرنے کے قانون پر ووٹنگ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ انڈیا کے مرکزی بینک کی جانب سے ملک بھر میں بینکوں اور اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے نقد رقم نکلوانے پر عائد پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ خیال رہے کہ حکومت نے 8 نومبر 2016 کو 500 اور 1000 روپے کے کرنسی نوٹوں پر پابندی کا فیصلہ کیا تھا۔ نوٹوں پر پابندی کا اعلان کرتے وقت انڈیا کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ اس کا مقصد کالے دھن کو ختم کرنا ہے، اور اس قدم سے بڑی تعداد میں زیر گردش جعلی نوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عراق کے شہر موصل میں دولت اسلامیہ کے خلاف فوجی کارروائی میں معاونت کرنے والے امریکی ایلچی نے تنبیہ کی ہے کہ شہر میں بچ جانے والا ہر جنگجو مارا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں خدائے نور ناصر سے۔
دولت اسلامیہ کے خلاف جاری کاروائی میں شامل سینئر امریکی اہلکار بریٹ میک کرک نے یہ بات عراقی فوجوں کی جانب سے شہر جانے والے آخری راستے پر قبضے کے بعد جاری کی ہے، جس سے دولت اسلامیہ کے شدت پسند پھنس گئے ہیں۔ مارک میک کرک نے اتوار کو بغداد میں صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ رات عراقی فوج کے 9ویں ڈویژن نے موصل سے باہر جانے والے آخری راستے کو منقطع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موصل میں جنگجوؤں میں سے جو کوئی بھی بچا ہے وہ مارا جائے گا، کیونکہ وہ پھنس گئے ہیں۔ 5 مارچ سے امریکہ کی مدد سے شروع ہونے والی حالیہ کاروائی میں کئی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، جن میں مقامی حکومت کا مرکزی دفتر اور موصل کا عجائب گھر بھی شامل ہیں۔
صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں ایک مصروف شاہراہ پہ ہونے والے کار بم دھماکے میں 2 افراد ہلاک جبکہ کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسیف نے کہا ہے کہ سن 2016 شام کے بچوں کے لیے بدترین سال رہا، کیونکہ شام میں جاری جنگ کے دوران سب سے زیادہ بچے اسی سال ہلاک ہوئے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی کہ جب شام میں دور حاضر کی خون ریز خانہ جنگی کو 6 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ تفصیل بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی ہے، سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
یہ ابراہیم ہے، 12 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی بار فائرنگ کی آواز سنی۔
It's very scary first time I listen.
ایک راکٹ فائر کیا گیا جس نے انہیں زخموں سے چور کر دیا۔
طبعاً صحیت بمکان۔
یہ محمد ہیں، ان کے 80 رشتے داروں کو قتل اور 18 کو زخمی کر دیا گیا۔
18 تن جریح، 80 میت۔
جعفر کی عمر صرف 9 برس ہے۔ یہ ہمیشہ بلاؤں کو خواب میں ہی دیکھا کرتے تھے، لیکن پھر ان کی زندگی میں کئی بلائیں آئیں۔
انا دائما بحلم بوحوش ودوام سودا۔
سارا کی عمر 6 سال ہے اور انہیں جنگ بالکل پسند نہیں۔
لانه خراب نکل بیوتنا کہ تلعب مع رفقاتي على السور بيت الجيران۔
اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کم از کم 652 بچے ہلاک ہوئے اور ان میں سے 255 بچے اسکول یا اس کے آس پاس مارے گئے۔ یہ تعداد 2015 میں مارے جانے والے بچوں سے 20% زیادہ ہے۔ بی بی سی کو دیے جانے والے خصوصی انٹرویو میں یونیسیف کی ترجمان نجوہ مکی نے اعداد و شمار کی تصدیق کی۔
کم از کم 662 بچے گزشتہ سال مارے گئے۔ 850 بچوں کو لڑائی میں حصہ لینے کے لیے بھرتی کیا گیا اور انہیں زبردستی لڑائی میں جھونکا گیا۔ مختلف اسپتالوں اور طبی عملے پر کم از کم 338 حملے کیے گئے۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جن کی ہم پڑتال اور تصدیق کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں خدشہ ہے اصل اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔
شام کی خانہ جنگی اپنے 6ویں سال میں داخل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے تقریباً 60 لاکھ بچے انسانی بنیادوں پر دی جانے والی امداد کے منتظر ہیں۔ بھرتی کیے جانے والے بچوں کو عام طور پر محاذ پر لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور بعض معاملات میں انہیں پھانسی دینے والے خودکش حملہور اور جیل کے محافظوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یونیسیف کی ترجمان نجوہ مکی۔
متعدد ہلاکتیں شیلنگ، فضائی حملوں، تباہ شدہ عمارتوں کے نتیجے میں ہوئیں، اور یہ واضح ہے کہ حادثاتی اموات نہیں ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو جنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو بدترین ممکن صورتحال میں جی اور مر رہے ہیں۔ وہ ملبے تلے کچلے جا رہے ہیں اور براہ راست حملوں میں مارے جا رہے ہیں۔ وہ بارودی سرنگوں سے ہلاک ہو رہے ہیں۔
مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے یونیسیف کے ڈائریکٹر گیریٹ کیپیلارے نے شام کے شہر ہومس میں بتایا کہ شامی بچوں کی تکالیف کی کہیں مثال نہیں ملتی. شام میں لاکھوں بچے روزانہ ہونے والے حملوں کی زد میں اور ان کی زندگی برباد ہو چکی ہے. یونیسیف کا کہنا ہے کہ ان میں سے 23 لاکھ بچے تو ملک سے باہر نقل مکانی کر چکے ہیں، لیکن 28 لاکھ بچوں کو سب سے زیادہ سنگین صورتحال کا سامنا ہے کیونکہ وہ دور افتادہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان میں سے 3.25 لاکھ سے زیادہ تو محصور علاقوں میں ہیں. گزشتہ ہفتے فلاحی ادارے سیو دا چلڈرن نے متنبع کیا تھا کہ لاکھوں بچے زہریلے دباؤ کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اس خیراتی ادارے نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر ان کی فوری مدد نہ کی گئی تو انہیں اس سے نکالنا مشکل ہو جائے گا.
شامی بچوں پر اس سال کیا بیتی؟ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا. عراق میں بچوں پر جو گزری یا گزر رہی ہے اس کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین UNHCR کے ترجمان بابر بلوچ سے میں نے جنیوا میں بات کی، کیونکہ پناہ کی تلاش میں آنے والی ایک بڑی تعداد میں بچوں سے بھی ان کا براہ راست رابطہ رہتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی بچوں سے متعلق جو رپورٹ آئی ہے اس کی تفصیلات نے کیا آپ کو پریشان کیا؟
دل خراش ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جنگ کی ہولناکی کیا ہوتی ہے. نسلوں کا تباہ ہونا، 6 سال سے یہ جنگ جاری ہے اور اب تک امن کی صورتحال نظر نہیں آ رہی، تو یہ مہذب دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بچے، عورتیں اور بے شمار بے گناہ لوگ اس طرح سے لقمہ اجل بن جائیں جبکہ ضرورت تو امن کی ہے.
تو اس وقت دنیا کے کئی ایک ممالک ہیں بابا بلوچ صاحب جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، کیا وہاں بھی صورتحال اسی نوعیت کی ہے جیسے شام میں ہوئی، یا کہیں اس سے بھی بدتر ہیں حالات اور ان کا ذکر تک نہیں ہوتا؟
دیکھیں، جو اموات ہو رہے ہیں، جو لوگ جنگ کی وجہ سے بے گھر ہو رہے ہیں، سیریا کی طرف توجہ اس وقت اس لیے دلائی جا رہی ہے کہ 6 سال ہونے کو ہیں اس جنگ کو اور اس میں جیت کسی کی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. نہ جنگ کی صورت میں جیت کسی کی ہو سکتی ہے، انسانیت آخر میں ہارتی ہے، ہر جنگ کا انجام یہی ہوتا ہے. اور بالکل برحق ہے کہ اس وقت دنیا کے باقی علاقوں میں بھی جنگ جاری ہے. اگر آپ جنوبی سودان کی صورتحال دیکھ لیں، یمن کی صورتحال دیکھ لیں، افغانستان میں حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، عراق کو دیکھ لیں. اس لیے میرا ادارہ UNHCR اور ہم دوسرے جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو جنگ کی زد میں آتے ہیں، ہم بارہا یہ اپیل کرتے رہے ہیں کہ خدارا امن کی راہ تلاش کیجئے، وگرنہ اس سے نقصان تو انسانیت کا ہی ہوتا ہے.
تو بابر بلوچ صاحب، ایسی رپورٹوں کا حاصل فائدہ ہے کیا؟ یعنی ان کے نتیجے میں متاثرین کی مشکلات پر کوئی توجہ دی جاتی ہے؟ کیا جنگ کم ہو جاتی ہے؟
دیکھیں، بہت ضروری ہے ان حقائق کو سامنے لانا، ان اعداد و شمار کو سامنے لانا جس کے نتیجے میں انسانیت کو اس دل سوز اور دل خراش جو واقعات ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے. ہاں، اعداد و شمار اس میں سامنے آتے ہیں، لیکن کجا تو ایک بچے کا مرنا ان حالات میں، اور کہاں آپ سینکڑوں ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں. امید یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کم از کم ضمیر کو جگانے میں اس طرح کے رپورٹ اور یہ حقائق مدد کریں گے، اور جو لوگ اس سے گزر چکے ہیں اس مرحلے سے، آنے والے دنوں میں باقی انسانوں کو اس سے گزرنا نہ پڑے.
میں نے باب بلوچ صاحب خاص طور پر یہ سوال اس لیے کیا کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں ان سے امدادی اداروں کو مدد ملتی ہے یا میڈیا کو مدد ملتی ہے، یا یہ صرف رپورٹوں تک محدود ہو جاتے ہیں؟ رپورٹ آئی پھر شروع ہو گئے، رپورٹ گئی تو پھر آنکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل، سب غائب ہو جاتا ہے.
دیکھیں، ہم تو ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے انسانوں کی مدد ہو سکے جو جنگ کی زد میں آئے ہوئے ہیں. اس وقت جو لوگ شام کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں، 5 ملین کے قریب مہاجرین ہیں، 10 ملین سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو سیریا کے اندر ہی پسے ہوئے ہیں اور ان کے لیے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لوگ ہزاروں کی تعداد میں، روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں. تو ان سب حقائق کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں یا جتنے بھی اطراف سے اس جنگ میں جو بھی گروپ شامل ہیں، وہ ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہو کہ اب امن کی ضرورت ہے، اس جنگ کو کوئی نہیں جیت سکتا، اس کا فائدہ انسانیت کو.
ٹھیک ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہو گیا کہ جو بڑی عمر کے ہیں، لیکن میری نظر، میری توجہ کا محور اس وقت بچے ہیں، یعنی ایسے بچے جن کی مرنے کی تعداد میں مستقل اضافہ ہوا ہے، پچھلے سال کی نسبت 20% کا اضافہ ہے. یہ بچے کچھ تو بھرتی کیے جاتے ہیں مہاد جنگ پہ جا کر کے لڑنے مرنے کے لیے، کچھ خودکش بمبار بنانے کے لیے، کچھ ان جیلوں کے محافظ بنتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو پکڑ کر رکھا جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ بچوں پر کسی کی نظر ہے اس طرح سے؟
دیکھیں، جنگ کی جو بہت زیادہ دوسری کیجوئلٹیز ہیں اس میں سے ظاہر ہے بچے بھی اس کی زد میں آتے ہیں، اور جو آپ نے یہ بیان کیا ہے یہ بالکل حقیقت ہے. اس جنگ کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے جس کو رکنا چاہیے. جن بچوں کے سامنے ایک مستقبل ہونا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں بندوق تھما دینا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مستقبل سے کھیلنا اور ان کی زندگیوں سے کھیلنا، اس کو رکنا چاہیے. لیکن دنیا کو آج واپس آنا چاہیے اس بات پہ کہ شام میں امن کے قیام کے لیے کوششیں تیز کرنی چاہیے، ان لوگوں کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے وہ جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور باقی جو وہ دوسرے ممالک میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے ہیں.
جنیوا سے یہ تھے UNHCR کے ترجمان مسٹر بابر بلوچ. بین الاقوامی قانون، مختلف جنیوا کنونشن اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی جنگ میں یا جنگ سے بچوں کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ میں نے اس سلسلے میں یہاں انگلینڈ میں کوئنز کاؤنسل بیرسٹر سبرت اللہ قادری سے بات کی کہ کوئی ہے ایسا جنیوا کنونشن جو ان کی کمر پہ ہاتھ رکھے.
سٹیزنس کی بات کرتا ہے، جو لوگ وار میں انوالو نہیں ہیں، انوسنٹ سٹیزنس ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں، ظاہر ہے بچے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کے ساتھ ان پہ بمبنگ نہیں کرنی چاہیے، ان کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، ان کی مدد نہیں کر رہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ پھر یہ ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کا کنونشن ہے آن دی رائٹس آف چائلڈ، کہ بیسٹ انٹرسٹ آف دی چائلڈ، ہر حکومت کا، ہر ادارے کا فرض ہے کہ بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ اپنی نگاہ میں رکھ کے سب سے مقدم ہونا چاہیے. دونوں کو ملا کہتے ہیں تو آپ بات سیدھی ہے کہ یونیورسل کنونشن کے لیے کہتا ہے کہ آپ سول ایریا کو بامبنگ نہ کریں. آپ سیرین گورنمنٹ اور رشین گورنمنٹ بامبنگ کر رہی ہے اور خبریں آئی ہیں اور اس میں صداقت ہے کہ کتنے اسکولوں کو بم کیا جا رہا ہے جہاں بچے پڑھ رہے ہیں، اسپتالوں کو بم کیا جاتا ہے جہاں بچے بھی ہیں اور بھی ہیں. اور یہ سیرین گورنمنٹ یا آفیشل القاعدہ کو چھوڑو، یہ لوگ بھی جو ہیں جنیوا کنونشن کوئی فکر نہیں کر رہے، ویسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ کوئی فکر نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں یہ تو بس ٹھیک ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، بچے ہیں، ہم دیکھ لیں، ہم تو القاعدہ سے لڑ رہے ہیں. تو اس وقت سیریا میں کھل کے بات یہ جنیوا کنونشن کی ہر پارٹی مخالفت کر رہا ہے. جہاں تک القاعدہ کا تعلق ہے یا اسلامک آئیسس جو ہے، داعش ہے، ان کو وہ تو کسی کنونشن کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو سو کارڈ فری آرمی ہے، جو جس کو ٹرکی سپورٹ کر رہا ہے، جو کردش آرمی ہے، وہ بھی کنونشن کی کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی بچوں کا کوئی.
اچھا، کیوں کیوں کیوں، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ اور کیا فریقین کو ان قواعد کا پتہ نہیں ہے یا وہ بھاڑ میں گیا عمل؟
سر، کنونشن لوگ پاس کرتے ہیں، حکومتیں، بڑی اچھی بات ہوتی ہے. یونائٹیڈ نیشن میں بڑے کنونشن ہیں، پیچھے سوچ کا سوال نہیں ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے جس کنٹری کا. اب آپ دیکھیں نا، آرڈینری حالات میں اس ملک میں کنونشن ہے بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ، اور ہاؤس آف لارڈ مانتا ہے، لیکن امیگریشن کے معاملے میں یہاں بچوں کو نکال دیا جاتا ہے، بچے کیونکہ ان کے ماں باپ نے کچھ کیا، بچے ساتھ جائیں. ہم امریکہ میں ابھی جو ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میکسیکو سے آئے تھے، چھوٹے بچے تھے، 2-3 سال کے، 20-20 سال کے، ان کو اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کو اب نکالا جا رہا ہے. تو کنونشن تو موجود ہے بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ کا، لیکن اس کی کوئی فکر نہیں کرتی حکومت. یہ کنونشن اس وقت تک ٹھیک ہے جب تک ان کے مقاصد پورے کرتے ہیں. یونائٹیڈ نیشن میں کنونشن کی کوئی فکر نہیں، یہ تو دنیا کے دکھانے کی بات ہے.
کیا میں یہ سمجھوں کہ 21ویں صدی میں جنیوا کنونشن کی کوئی حیثیت نہیں رہی؟ یہی حال جنگوں میں ہے، یہی حال مقامی قوانین میں ہے، یہی حال دوسری طرف گیا تو جنیوا کنونشن گئے.
آپ نے دیکھا عراق میں جو جنگ ہوئی، جب عراق میں بغیر یونائٹیڈ نیشن کے برطانیہ امریکہ گیا، اس کے بعد جو اسکینڈل تھا، جس طرح قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، وہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی تھی. اسرائیل جو کر رہا ہے، وہ جنیوا کنونشن کے آج بمب کرتا ہے جب فلسطینیوں پہ اور فلسطینیوں کے ساتھ. یا جنرل کنونشن کوئی اہمیت نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں, بڑی بڑی باتیں ہیں, لیکن جو بڑی طاقتیں ہیں وہ فکر نہیں کرتی ہیں. اگر وہ خود نہیں مانتے جنرل کنونشن, اگر امریکہ جو ہے عراق میں نہیں مانتا, تو پھر ظاہر بات ہے جو عراق میں سو کارڈ القاعدہ پیدا ہوتی ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتے وہ نہیں مانتے, ہم بھی نہیں مانتے.
تو پھر حل کیا ہے؟ بچوں کا تحفظ کیسے ہو, جو یتیم ہو گئے ان کی دیکھ ریکھ کیسے ہو, ایویکیوشن کے تعلق سے کیسے ہو, ان کی تعلیم سے کیا ہو, کیا اس کا حل کیا ہے, کہاں سے
صحیح ہے؟ جہاں تک دیکھیں نا, اب آپ بچے جو ہیں سیریا میں بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں. بہت سے بچے باہر نکل آتے ہیں, وہ ترکی پہنچ جاتے ہیں. جب وہ ترکی پہنچتے ہیں ریفیوجی اپنے باپ کے ساتھ, تو ریفیوجیز کے ساتھ جو ریفیوجی کنونشن اس کا سلوک نہیں ہو رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی میں کیا ہو رہا ہے, آج فرانس میں الیکشن لڑا جا رہا ہے کہ ریفیوجیز کو نہیں رکھا جائے, امریکہ میں نہیں. بچے اکیلے تو نہیں آ سکتے, بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ آئیں, ان کی دیکھ بھال سویلائز ورلڈ کا تعلق ہے. لیکن یہ سویلائز ورلڈ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, ریفیوجی کنونشن کو فالو کرے, بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ فالو کرے. جو بچے نکل آتے ہیں ان کو تعلیم کے مواقع مہیا کیے جائیں, ان کی صحت کا خیال رکھا جائے. بچے خصوصاً جو سیریا سے نکل کے زندہ ابھی جاتے ہیں, زندگی بھر کے لیے ان کے جسم میں زخم ہوتے ہیں. بچے ہیں وہ کبھی نہیں بھول سکتے جو ہوا, ان کی مدد بہت ضروری ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, جو اپنے آپ کو سویلائز کرتی.
کوئی طاقت تو ہو اس قانون کو لاگو کرنے والی, وہ کہاں ہے؟
طاقت کہاں سے آئے گی؟ قانون جنہوں نے بنایا ہے جن کا نام ہے یونائٹڈ نیشن, اس میں امریکہ ہے, چائنا ہے, روس ہے, پانچ بڑے ممالک ہیں, برطانیہ ہے, فرانس ہے, ممالک جو اس کی گارنٹر ہیں. جیسے امریکہ جو اپنے آپ کو فری ورلڈ کا لیڈر کہتا ہے, جب وہی اپنے ملک میں کہتا ہے کہ جی جو بچے آ رہے ہیں ہم انہیں نکال دیں گے, ہم یہاں پہ سیرین ریفیوجیز کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے, تو وہ تو دیکھ بھال تو چھوڑیے ان کے ساتھ, کہہ رہا مر رہے تو مرتے رہے. تو ظاہر بات ہے پولیسنگ کون کر سکتا ہے؟ پولیسنگ یہی سپر پاور کرتی ہیں. کیا عوام کا فرض ہے؟ یہ فرض جو ہے ہم لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اس کے لیے کھڑے ہوں, لیکن اس کے علاوہ کوئی پولیسنگ نہیں کر سکتی.
یہ تھے انگلینڈ میں کوئنز کاؤنسل بیرسٹر صبغت اللہ قادری. شام کی حکومت نے اپنے مخالفین سے ایک معاہدہ کیا ہے تاکہ ان کے علاقوں سے جنگجوؤں کو نکالا جا سکے, اور اس کے علاوہ باغیوں کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ وہ مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے. دونوں خبروں کا پس منظر نوشین عباس کی زبانی.
شام کی حکومت کے اعلی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جو کہ شہر حمص میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں سے جنگجوؤں کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ عسکریت پسند جو جانا چاہتے ہیں انہیں راستہ دیا جائے گا کہ وہ اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ شمالی شام کے ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں حزب مخالف کی جماعتوں کی عملداری قائم ہے. شام کے معاملے میں ایک اور خبر یہ ہے کہ شام کے حزب مخالف کی جماعتوں کے ترجمان نے بتایا ہے کہ باغی گروپ حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے جو قزاقستان میں منگل کے روز منعقد ہوں گے. ان کے مطابق اس بائیکاٹ کی کئی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ جنگ بندی سے متعلق کیے گئے وعدے اب تک پورے نہیں کیے گئے.
جنگجو باہر نکلے اور جنگجو کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات ہی نہیں کریں گے. دونوں خبروں کا پس منظر آپ نے نوشین عباس سے سنا. معاملہ شام کا تھا. عراق کے شہر موصل میں عراقی افواج نے حال ہی میں پیش قدمی کے بعد شہر کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے. اس کارروائی میں عراقی افواج کو امریکی افواج کی مدد حاصل رہی. اس فوجی کارروائی میں عراقی افواج کی معاونت کرنے والی امریکی ایل جے کا کہنا ہے کہ شہر میں بچ جانے والا ہر جنگجو مارا جائے گا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی.
دولت اسلامیہ کے خلاف جاری کارروائی میں شامل سینئر امریکی اہلکار بریٹ میکگرگ نے یہ تنبیہ عراقی فوجیوں کی جانب سے شہر جانے والے آخری راستے پر قبضے کے بعد جاری کی ہے, جس سے دولت اسلامیہ کے شدت پسند پھنس گئے ہیں. سن 2014 میں عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل پر جہادیوں نے قبضہ کر لیا تھا. تاہم عراقی افواج کی جانب سے کئی ماہ جاری رہنے والی کارروائی کے بعد کئی علاقوں پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا گیا ہے. عراقی فوج اس وقت موصل کے تمام مشرقی علاقوں پر قابض ہے. 5 مارچ سے امریکہ کی مدد سے شروع ہونے والی حالیہ کارروائی سے شدت پسند مغرب کی جانب کئی اہم جگہوں کو خالی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں, اور ان مقامات پر مقامی حکومت کا مرکزی دفتر اور موصل کا عجائب گھر بھی شامل ہے. ہفتہ وار چھٹیوں کے دنوں میں شدید لڑائی جاری رہی, تاہم مارک میکگرگ نے اتوار کو بغداد میں صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ رات عراقی فوج کے 9ویں ڈویژن نے موصل سے باہر جانے والے آخری راستے کو بھی منقطع کر دیا ہے. ان کا کہنا تھا تھا کہ موصل میں جنگجوؤں میں سے جو کوئی بھی بچا وہ مارا جائے گا کیونکہ وہ پھنس گئے ہیں۔ ہم نہ صرف موصل میں انہیں شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں بلکہ اس امر کو بھی یقینی بنائیں گے کہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ عراق کی انسداد دہشت گردی سروس کے اسٹاف میجر جنرل کا کہنا تھا کہ اب حکومتی افواج کا مغربی موصل کے ایک تہائی سے زیادہ حصے پر کنٹرول ہے۔ تاہم وفاقی پولیس اور دیگر فورسز کا کہنا تھا کہ وہ اب قدیم شہر کے باب الطواب کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں تنگ گلیوں کے باعث لڑائی میں دشواری پیش آ سکتی ہے کیونکہ وہاں سے گاڑیاں نہیں گزر سکتی۔ یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موصل میں دولت اسلامیہ کے زیر کنٹرول علاقوں میں 600,000 شہری بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ چند روز قبل عراقی افواج کا کہنا تھا کہ موصل کے نزدیک بدوش جیل میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس میں 500 لوگوں کے باقیات ملے ہیں۔ شیعہ قیادت کی حامل فورسز کا کہنا ہے کہ یہ باقیات ان شہریوں کے ہیں جنہیں نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ نے ہلاک کیا تھا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے فراز ہاشمی سے سنی۔ میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آیا ہوں، چند لمحے مجھے ملے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کون سی خبر اس وقت لیڈ کر رہی ہے اور کون سی خبر انتہائی تہلکہ مچا رہی ہے۔ تہلکہ مچانے والی خبر میرا خیال ہے پاکستانی پاسپورٹ کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ 199 ممالک کی فہرست میں سے، پھر سے سنیں، پاکستانی پاسپورٹ 199 ممالک کی فہرست میں سے، پھر سنیں، 199 ممالک کی فہرست میں سے 196 نمبر پر کیوں ہیں، وجوہات کیا ہیں، کافی پریشان کن ہے۔ اگر ہو سکے تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر جائیے اور وہیں پڑھیے گا، اور سب سے پہلے نمبر پر وہاں اس جو خبر ہے وہ ہے، ارے نہیں، جس خبر کو میں نے بتایا وہ خود ہی اپنے پہلے نمبر پر آ گئی۔ ہالینڈ نے ترکی کے لیے نئی سفری ہدایات جاری کی ہیں، دوسرے نمبر پر ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پر نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستانی فاسٹ بالر محمد عرفان آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہو گئے۔ ان کی اس طلبی کا تعلق پاکستان سپر لیگ کرپشن اسکینڈل سے ہے، جس میں مبینہ طور پر ملوث دو کھلاڑی شرجیل خان اور خالد لطیف معطل کیے جا چکے ہیں۔ سپر لیگ کے دوران اینٹی کرپشن یونٹ نے محمد عرفان، شہزاد حسن اور ذوالفقار بابر سے بھی پوچھ گچھ کی تھی، تاہم ان تینوں کو کھیلنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ شہزاد حسن کل اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہوں گے۔ چیلسی اور مینچسٹر یونائیٹڈ کی ٹیمیں آج ایف اے کپ کے کوارٹر فائنل میں مد مقابل ہو رہی ہیں۔ یونائیٹڈ کو اس میچ میں کسی بھی مستند اسٹرائیکر کی خدمات حاصل نہیں، کپتان وین رونی انفٹ ہیں، جبکہ ابراہیموویچ پر 3 میچوں کی پابندی عائد ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے برنلے کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ اسپینش لیگ میں بارسلونا کو ڈی پورٹیو کے خلاف 2-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب ریال میڈرڈ کی ٹیم ریال بیٹس کو 2-1 سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہو گئی۔ عالمی نمبر 2 نوویک جوکوویچ نے انڈین ویلز ٹینس ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں کائل ایڈمنڈز کو 6-4 اور 7-6 سے شکست دے دی۔ رافیل نڈال نے گارڈیو پیلا کو 6-3 اور 6-2 سے، جبکہ روجر فیڈرر نے اسٹیفن رابرٹ کو 6-2 اور 6-1 سے ہرایا۔ عالمی نمبر 1 اینڈی مرے کو اس ٹورنامنٹ کے دوسرے ہی راؤنڈ میں ایک کوالیفائر کھلاڑی کے ہاتھوں شکست ہو چکی ہے۔ خواتین مقابلوں میں فرانس کی کیرولین گارسیا نے برطانیہ کی یوہانا کونٹا کو 3-6, 6-3 اور 7-6 سے شکست دی۔ بنگلہ دیش نے آل راؤنڈر محمود اللہ کو سری لنکا کے خلاف 15 مارچ سے کولمبو میں شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کی ٹیم سے ڈراپ کر دیا ہے۔ یہ بنگلہ دیش کا 100th ٹیسٹ میچ بھی ہوگا۔ کینیڈا کے ایڈم ہیلوین نے فلوریڈا میں ہونے والا گولف ٹورنامنٹ جیت لیا۔ یہ ان کے کریئر کا پہلا پی جی اے ٹائٹل ہے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر موجود قبائلی علاقے بہت عرصے سے شدت پسندی اور لاقانونیت سے متاثر رہے ہیں، خاص طور پر شمالی وزیرستان جو القاعدہ، طالبان اور دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں کا ٹھکانہ بنا. نتیجہ کیا نکلا؟ تفصیلی احوال آنے کو ہے، لیکن سیربین کا نصف آیا اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے.
اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق شام میں سن 2016 میں کم از کم 652 بچے ہلاک ہوئے، جن میں سے 255 بچے اسکول یا اس کے نزدیک مارے گئے. یہ تعداد سن 2015 میں مارے جانے والے بچوں سے 20% زیادہ ہے. شام کے حکومتی اہلکاروں کے مطابق ہومز میں شہر سے جنگجو باغیوں کے انخلا کا معاہدہ طے پا گیا ہے. اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا اسٹرچن نے اعلان کیا ہے کہ وہ برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے نئے ریفرنڈم کے لیے اختیارات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. ترکی نے سنیچر کو ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم میں ترک کونسل خانے کے باہر ہونے والی پرتشدد جھڑپوں پہ ہالینڈ پہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے. انڈیا کے مرکزی بینک کی جانب سے ملک بھر میں بینکوں اور اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے نقد رقم نکلوانے پر عائد پابندی اٹھا لی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ہالینڈ کی حکومت نے اپنے شہریوں کو ترکی کا سفر نہ کرنے کے بارے میں ہدایات جاری کی ہیں. ترکی میں ریفرنڈم سے قبل جرمنی اور ہالینڈ میں مقیم ترکوں نے اس سلسلے میں ریلیاں اور جلسے منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس پر دونوں ملکوں کی حکومتوں نے پابندی عائد کر دی. اس کے بعد ترک رہنماؤں نے جرمنی اور ہالینڈ پر تنقید کی ہے. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ عارف شمیم کی زبانی.
ہالینڈ کی حکومت نے اپنے شہریوں کو ترکی کے سفر کے حوالے سے خبردار کیا ہے. ترکی میں موجود ہالینڈ کے شہریوں کو بھی محتاط رہنے کو کہا گیا ہے. پیر کو ہالینڈ کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کی گئی سفری ہدایات میں ہالینڈ کے شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ترکی میں مصروف مقامات پر جانے سے گریز کریں. دوسری جانب ڈنمارک کے رہنما نے صدر اردوغان سے اپنی تحریری ملاقات بھی ملتوی کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات پر تشویش ہے کہ ترکی میں جمہوری اقتدار شدید دباؤ میں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ملاقات کو اس لیے ملتوی کر دیا ہے کیونکہ اسے ترکی کی جانب سے ہالینڈ پر کی جانے والی تنقید سے علیحدہ نہیں دیکھا جا سکتا. خیال رہے کہ جرمنی اور ہالینڈ کی جانب سے ترک حکومت کو اپنی سرزمین پر جلسے منعقد کرنے کی اجازت نہ دینے پر ترک حکومت نے دونوں ممالک کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کیا تھا. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ان ممالک پر نازی ہونے کا الزام لگایا تھا، جس کے باعث سفارتی کشیدگی پیدا ہوئی تھی. اس حوالے سے ترکی نے ہالینڈ کے سفارت خانے میں باقاعدہ طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. دوسری جانب ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹا نے ترک صدر کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا، جبکہ جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ترکی اپنے حواس بحال کر لے گا. خیال رہے کہ ترکی میں 16 اپریل کو صدر کے اختیارات میں اضافے کے لیے جو ریفرنڈم منعقد کیا جا رہا ہے، اس کے تحت ترکی کو پارلیمانی طرز حکومت کی بجائے امریکہ کی طرح صدارتی طرز حکومت میں تبدیل کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. یورپی ممالک میں آباد ترکوں کی ووٹنگ میں شرکت کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ترک حکومت مختلف یورپی ممالک میں ریلیاں منعقد کر رہی ہے، تاکہ صدر کے اختیارات میں اضافے کے حق میں ووٹ حاصل کیے جا سکیں.
جرمنی اور ہالینڈ بنام ترکی، آن لائن کی رپورٹ آپ نے عارف شمیم سے سنی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں ایک صوفی بزرگ کے عرس کے موقع پر حملہ ہوا. کیچ میں انتظامیہ کے ذرائع کے بقول اس حملے کا نشانہ مزار یا عرس نہیں بلکہ بعض افراد تھے. اس حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے جبکہ دو کو اغوا کیا گیا. دوسری جانب بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس نے کارروائی کے دوران اسلحہ کی ایک بڑی کھیپ پکڑی ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ضلع کیچ میں ایک شخص کی ہلاکت اور دو دیگر افراد کے اغوا کا واقعہ سنت ڈن کے علاقے میں پیش آیا. کیچ میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق اس علاقے میں صوفی بزرگ شاہ رمضان غیبانی کا سالانہ عرس ہو رہا تھا. ذرائع نے بتایا کہ اس علاقے میں موٹر سائیکلوں پر مسلح افراد آئے اور انہوں نے فائرنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں ملا بلال نامی شخص ہلاک ہوا، جبکہ دو دیگر افراد کو حملہ آور اغوا کر کے لے گئے. ہلاک ہونے والے شخص اور مغوی افراد کا تعلق ضلع گوادر کے علاقے پسنی سے ہے. اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. تنظیم کے ترجمان نے نامعلوم مقام سے فون پر دعویٰ کیا کہ کارروائی ایک مذہبی شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف کی گئی. تاہم آزاد ذرائع سے مارے جانے والے شخص اور مغویوں کی کسی مذہبی شدت پسند تنظیم سے تعلق کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ادھر کوئٹہ شہر میں آپریشن رد الفساد کے تحت پولیس نے اسلحے کا ایک بڑی کیپ برامد کیا ہے۔ برامد کیے جانے والے اسلحے کو میڈیا کے سامنے پیش کرنے کے موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عبد الرزاق چیما کا کہنا تھا،
جس میں 11 کلاشنکوف ہیں، 2 چائنا کی رائفلز ہیں اور ایک وہ جو ڈبل ایکشن کیا ہوتی رائفل ہے، ایک لائٹ مشین گن ہے، ایک شارٹ گن ہے، ایک سٹین گن ہے، اور اس کے علاوہ 8400 کے قریب مختلف اقسام کے جو ان کے راؤنڈز ہیں۔
ڈی آئی جی نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس اسلحے کو کسی علاقے میں بڑی تخریب کاری کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا اسلحہ تھا، قسم کی تھریٹس ملتی رہی ہیں، ہماری جو ای ایم ای سینٹر کی تھریٹ ہے جو نواکی کی طرف ہے، اور یہ اسلحہ بھی نواکلی کے گاؤں گھر سے ملا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے استعمال ہونا تھا۔
اس سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے، تاہم ڈی آئی جی پولیس کے مطابق ملزمان کی نشاندہی ہوئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر موجود قبائلی علاقے بہت عرصے سے شدت پسندی اور لاقانونیت سے متاثر رہے ہیں، خاص طور پر شمالی وزیرستان جو القاعدہ، طالبان اور دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے مختلف شدت پسندوں کا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ اب پاکستان کی فوج نے ایک طویل اور دشوار مہم کے بعد اس علاقے میں ریاستی عملداری بحال کی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار او این بینٹ جونز کی رپورٹ سنیے ہارون رشید سے۔
کئی برس سے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر موجود یہ دور دراز علاقے شدت پسندوں کا گڑھ رہے ہیں۔ 2014 میں پاکستانی فوج نے اس علاقے پر قبضہ بحال کرنے کی مہم شروع کی اور آج یہ علاقہ مکمل طور پر ان کے زیر کنٹرول ہے۔ شدت پسند سڑک کنارے بم بنانے کی فیکٹریاں چلا رہے تھے۔ اس طرح کی فیکٹریوں کو تباہ کرنے سے ملک میں ہونے والے بم دھماکوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ پاکستانی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ اب تک شدت پسندوں کے خلاف دنیا بھر میں ہونے والی کامیاب ترین کاروائی ہے۔
This is سب کنونشنل وارفیئر۔
یہ ایک نیم روایتی طریقے جنگ ہے۔ اس کے دوران کبھی فوجیوں پر آئی ای ڈیز چلائی جاتی ہیں اور کبھی اچانک گروہوں کی صورت میں حملہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم ان علاقوں کی طرف بڑھ رہے تھے تو مختلف جانب سے مختلف نوعیت کے حملے کیے جا رہے تھے۔
حلب اور موصل کی طرح اس علاقے میں بھی فوجی کاروائی سے کافی تباہی ہوئی اور آبادی علاقہ چھوڑ گئی۔ اب انہیں واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کاروائی کے دوران تقریباً 10 لاکھ لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ واپس کیسے آئیں گے۔ اس مقصد کے لیے فوج نے ایسی سہولتیں بنائی ہیں۔ اس سکول میں 1000 بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی کھلا نہیں، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ ایسے منصوبے لوگوں کو واپس آنے کی ترغیب دے سکیں گے۔ یہاں سے چند گھنٹے کی مسافت پر پشاور کا اے پی ایس سکول ہے، جہاں 2 برس پہلے 130 بچے قتل ہوئے۔ یہاں بچوں کا کہنا ہے کہ وہ شدت پسندوں کی مزاحمت کے لیے پرعزم ہیں۔
If you don't get over it, you don't get to live.
اگر آپ خوف پر قابو نہیں پائیں تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ماضی کے خوف سے پیوست رہتے ہیں، نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ زندگی کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں۔
پاکستان میں قوم پرستی مضبوط ہو رہی ہے۔ کچھ شدت پسند گروہ ابھی بھی طاقتور ہیں اور ریاست انہیں نشانہ نہیں بنا رہی، لیکن پاکستانی سرزمین پر حملہ کرنے والوں کو مسترد کیا جا رہا ہے۔
اوین بینٹ جونز کی رپورٹ آپ نے ہارون رشید سے سنی، لیکن اگر یہ رپورٹ دیکھنی ہے جھلکیوں کے ساتھ اور بالکل ان مناظر کے ساتھ کہ جن کا یہ احوال تھا، تو آپ ہمارے پروگرام ٹی وی کے پروگرام سربین میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا وقت تو پاکستان میں 7:30 بجے کا ہوتا ہے، وہ گزر چکا، لیکن ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آج کا سربین موجود ہے، جو کل ظاہر ہے ریپیٹ بھی ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آپریشن ضرب عزم کے بعد وزیرستان کا کیا حال ہے، اور کیا ایسے حالات ہو گئے کہ اب وہاں سے نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہونے والے ایک بار پھر وہاں جا سکیں؟ میں نے نقل مکانی پر مجبور ہونے والے افراد میں سے ایک، تحصیل میران شاہ شمالی وزیرستان کے سید رحمان سے پشاور میں بات کی، پوچھا کہ آپ یا آپ کے رشتہ دار جو وہاں گئے اور پھر واپس آ گئے، وہ کیا حالات بتاتے ہیں؟
بھائی
یہاں وہاں پہ حالات جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ادھر ایجوکیشن نہیں ہے, ادھر ہیلتھ نہیں ہے, ادھر پینے کا صاف پانی نہیں ہے, ادھر بجلی نہیں ہے. بالکل جو لوگ گیا ہے ادھر جو مجبوری کی وجہ سے ادھر رہ رہا ہے وہ ویسے ہے جس طرح جیل میں ہو, اور جو تھوڑا سا گزارا چلتا ہے وہ واپس آیا ہے دوبارہ.
تو جو لوگ رہ گئے ہیں وہاں پر ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں پانی نہیں بجلی نہیں؟
وہ ویسے گزر رہی ہے جس طرح جیل میں بندہ ہوتا ہے.
اچھا اطلاعات یہ ہیں سید عمر صاحب کہ واپس لوٹنے والے کچھ متاثرین کے بقول ان کے ساتھ ساتھ علاقے کے شدت پسند افراد بھی واپس جا رہے تھے, ایک ہی قطار میں سب کو کھڑا ہونا پڑ رہا تھا اور ان کی رجسٹریشن کا عمل بھی چل رہا تھا. کیا صورتحال یہ ہے, ہو سکتی ہے؟
یہ تو ہمارا واپسی ابھی تک تو ہوا نہیں ہے. ہم تو ابھی تک بوتھ کے دن ہمارا پشاور پریس کلب کے سامنے مظاہرہ بھی ہے. ہمارا گاؤں جو ہے وہ سب سے نزدیک بھی ہے, وہ سب سے پہلے کلیئر بھی ہوا ہے. وہ ہمارا واپس یہ بھی تک تو گیا ہوا نہیں ہے, اور جو گیا ہے وہ تو میں نے آپ خود نہیں دیکھا ہے.
تو یہ بتائیں کہ خود آپ کیوں ابھی تک واپس نہیں گئے, کیوں آپ کیوں نہیں منتقل ہوئے؟
ہم کو تو یہ پتہ نہیں لگتا ہے, بس ادھر پنجاب ہم پر مسلط ہے, پنجاب تو شوروں سے پٹھانوں کا دشمن ہے.
میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ خود اپنے علاقے میں آبائی علاقے میں کیوں نہیں منتقل ہوئے, کیا وجہ ہے؟
ہم کو چھوڑتا نہیں ہے, ہم پرسوں مظاہرہ کریں گے پشاور پریس کلب کے سامنے, ہم بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے اس وجہ سے, کہ ہم کو کیوں نہیں چھوڑیں گے.
تو آپ کو نہ چھوڑنے کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟
یہ تو ہم کو بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کیا وجہ بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کلیئر نہیں ہے بس, جب لیکن علاقہ ہمارے والا بالکل کلیئر ہے. یہ لوگ کہتا ہے کہ علاقہ کلیئر نہیں ہے, ادھر جب کلیئر نہیں ہے تو یہ جو گیا ہے یہ لوگ یہ کیوں واپس گیا ہے.
شمالی وزیرستان کی تحصیل میران شاہ سے تعلق رکھنے والے یہ تھے سید رحمان, جو فی الوقت پشاور میں ہیں. نوبل انعام یافتہ سائنسداں ڈاکٹر عبدالسلام کے صاحبزادے احمد سلام نے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کو گزشتہ دنوں ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اسلام آباد یونیورسٹی میں سینٹر آف فزکس کو ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منسوب کرنے کے حکومتی فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ایسے اقدامات کافی نہیں. بی بی سی کے نامہ نگار جاوید سومرو نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ ان کے خیال میں کیا کیا جانا چاہیے تھا.
یہ جو احمدیت کی بات ہے, سب سے پہلے یہ ریزالو ہونی چاہیے کہ یہ جو 1974 کی امینڈمنٹ ہوئی تھی تو بلاسمی لاز ہیں, وہ دے نیڈ ٹو بی ریپیلڈ.
تو آپ نے جو خط بھیجا ہے وزیر اعظم کو, کیا اس پہ کوئی جواب آیا ہے, کوئی رد عمل آیا ہے وہاں سے؟
یہ خط دسمبر میں گیا تھا تو کوئی جواب نہیں.
جب آپ کے والد صاحب نے پاکستان چھوڑا اس وقت سے لے کر اب تک جو مائنورٹیز کی صورتحال ہے پاکستان میں اور احمدیوں کے ساتھ جو رویہ ہے, وہ کیا بہتر ہوا ہے یا خراب ہوا ہے؟
یہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑا, کب چھوڑے؟ He never left it. اگر آپ یاد کریں to his dying day وہ پاکستان نیشنل تھے. He never gave up his nationality. So لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان چھوڑا؟ یہ کہاں سے بات آئی ہے؟
چھوڑے سے مراد یہ کہ انہوں نے جب وہ ملک سے باہر جا کے
1946 کی بات ہے جب وہ کیمبرج آئے تھے.
ہاں,
تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 1946 پاکستان کی کریشن سے پہلے تھا. تو جب 74 میں یہ جو پرابلم ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد بھی ہی اسٹل ٹریول ٹو پاکستان ہر سال 3-4 باری کم از کم.
تو اس زمانے میں اور اب جو یہ وقت گزرا ہے 70s کے بعد سے, آپ کے خیال میں پاکستان میں اقلیتوں کے لیے, مائنورٹیز کے لیے حالات بہتر ہوئے ہیں یا خراب ہوئے ہیں؟
خراب ہوئے وداؤٹ ڈاؤٹ. اگر آپ شیعہ کو دیکھیں, احمدی کو دیکھیں, ہر جو کرسچنس کو آپ دیکھیں, ہر ایک مائنورٹی گروپ کے لیے وداؤٹ ڈاؤٹ خراب ہو گئے.
احمدیوں کے ساتھ جو صورتحال ہے پاکستان میں, اس کا صرف قانون سے تعلق نہیں ہے, قانون بھی اس کی ایک وجہ ہے, لیکن سوسائٹی میں, معاشرے میں بھی ایک تعصب پایا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟
آخر میں یہ ایجوکیشن کی بات ہے کہ پاکستان سے جو بھی کہتے تھے سب سے بڑی بات ایجوکیشن کی ہے. ہماری جو لٹریسی ہے پاکستان میں اٹس اسٹل انڈر 30% ملک میں. تو اگر آپ عام لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تو وہ دے کین میک اے ڈیسیژن فار دم سیلوز. ایٹ دا مومنٹ they're not equipped to make a decision because the education ki baat hai. So jaise aap keh rahe hain ye puri society ki problem hai, to ab to bahut mushkil hai ki aap dekhein. Lekin kam se kam wo jo law ki protection honi chahiye ye jo minorities ke liye, start with that ke agar koi is doing something against the law, something is usko koi prison sentence ho ya koi aur issue ho, kuch bhi nahi hai. Hamare 300 MD have been martyred, shaheed hue in Pakistan mein. Not one person has been arrested for that. Not one.
Nobel انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کے صاحبزادے احمد سلام جاوید سومرو سے بات کر رہے تھے. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سائرہ پیٹر کا نام سنا آپ نے, یہ پاکستان کی پہلی آپرا سنگر ہیں. سائرہ پیٹر نے آپرا کی تربیت لندن سے حاصل کی ہے اور وہ آپرا گائکی کو صوفی گائکی کی ایک طرز سمجھتی ہیں. انہوں نے اپنی البم بھی اسی تعارف کے ساتھ متعارف کرائی ہے. احوال ذرا دیر میں آنے کو ہے. اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر, ہاں جی, پاکستان کا پاسپورٹ 196 نمبر پر, اور ہالینڈ نے ترکی کے لیے نئی سفری ہدایات جاری کی دوسرے نمبر پر, اور افغانستان کے محمد شہزاد رنز کی دوڑ میں کوہلی اور عمر اکمل سے آگے ہیں. یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہے.
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے, جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب آپ کی ملاقات پاکستان کی آپرا سنگر سے. سائرہ پیٹر نام ہے, پاکستان کی پہلی آپرا سنگر ہیں. سائرہ نے آپرا کی تربیت لندن سے حاصل کی. وہ آپرا گائکی کو صوفی گائکی کی ایک طرز سمجھتی ہیں. انہوں نے اپنی البم میں صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کو انگریزی میں آپرا اسٹائل میں گایا ہے. ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے ان سے خصوصی بات چیت کی. اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپرا اور عام گائکی میں فرق ہے کیا؟
میں ابھی یہ جو گا رہی ہوں بغیر میوزک بغیر آرکیسٹرا کے, اس کو ایکوپیلا کہتے ہیں. اور ایک آپرا وہ ہوتا ہے جو آپ پورے آرکیسٹرا کے ساتھ آپ پرفارم کرتے ہیں. آپرا جو ہے اٹ سیلف پورا ڈرامہ ہوتا ہے, اس میں مختلف کیریکٹرز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ کردار ادا کرتے ہیں, اور ان کے جو اپنے سانگز ہوتے ہیں جن کو آریا کہا جاتا ہے. آرکیسٹرا کے ساتھ آپ گاتے ہیں تو وہ ایک ماحول ہی الگ ہو جاتا ہے. اور اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپرا میں جو میوزک بج رہا ہوتا ہے وہ آپ گا نہیں رہے ہوتے, یعنی کہ میوزک ڈفرینٹ ہوتا ہے اور آپ گاتے ہیں دوسرے سروں پر ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں اس میں بہت ریاض کی ضرورت ہوتی ہے.
جی, اوپرا کی جو تاریخ شروع ہوئی آپ نے,
جی اوپرا کی جو تاریخی ہم تاریخ دیکھیں تو ہسٹری میں یہ ہے کہ اوپرا میوزک جو ہے ہمیشہ سے ہی وہ خدمت کے طور پہ یوز کیا گیا ہے. اس کی جو ویلیوز ہیں, جو اوپرا کا جو میوزک ہے اس میں ہمیشہ سے ہی انکنڈیشنل لو کی بات کی گئی ہے, اس میں بھائی چارے کی بات کی گئی ہے, اس میں جو ہے ٹوگیدرنیس کی بات کی گئی ہے.
اوپرا کو بھی اتنی ہی ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے جتنا کلاسیکل میں ریاض کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
بالکل بالکل, میں نہیں کہوں گی کہ پاکستانی کلاسیکل جو ہے وہ اوپرا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے پاکستانی کلاسیکل سے. بات یہ ہوتی ہے کہ کلاسیکل جو ہے اس میں دن بھر کی ریاضت ہوتی ہے. آپ کو تان پلٹے, اگر پاکستانی کلاسیکل سے تو تان پلٹے کرنے پڑتے ہیں, وہاں پہ بھی تان پلٹے ہوتے ہیں لیکن وہ مختلف سٹائل ہوتا ہے. جیسا ہمارا جو کلاسیکل موسیقی ہے, ہماری جو پاکستانی کلاسیکل موسیقی ہے وہ راگ راگنیوں پہ بیس ہوتی ہے, یعنی کہ ایک راگ میں جو ہیں وہ کتنے سو رہے ہیں, جس طرح راگ مالکوں سے یا راگ چندرکوں سے, تو اس میں اس کی ریاضت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. جیسا فار ایگزامپل اگر میں گاؤں کوئی ویسٹرن کلاسیکل اگر میں آپ کو سناتی ہوں ایک ایگزامپل دینے کے لیے کہ کس طرح سے ڈفرینس ہے. جیسا موزارٹ کا ایک ہے, بہت ہی موزارٹ جو ہیں تھے وہ بہت ہی فیمس ویسٹرن کلاسیکل کمپوزر رہے ہیں. ان کا ایک لیٹن میں ایک سانگ ہے, ویسٹرن کلاسیکل کی ایک میں نے ایگزامپل دی. اور اگر اسی کو اگر میں کوئی اپنا پاکستانی کلاسیکل گاؤں تو ساؤنڈ پلیسمنٹس اور ساؤنڈ کی جو کھلاؤ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, اسٹائل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل میں حضرت شاہ عبد الرطیف بھٹائی کا ہی کلام آپ کو پڑھ کے سناؤں گی جو انہوں نے راگ یمن کلیان میں لکھا تھا. تو حبیب تو طبیب تو درد جی دوا, تو حبیب تو طبیب تو درد جی دوا, جانب مجھے جی آزار جانبا, تو حبیب تو طبیب تو درد جی دوا. تو اسٹائل ڈفرینٹ ہے لیکن محنت ایک جیسی ہے. جب میں نے سٹی ہال کا میں بتائی تھی کہ جب ہم سٹی ہال میں پروگرام کر رہے تھے تو مائیکل راؤس ہی تھے جو میرے ساتھ, انہوں نے شاہ عبد الطیف بھٹائی کا کلام جو ہے وہ تو حبیب تو طبیب انگریزی زبان میں گایا تھا, تو میں تھوڑا سا وہ گنگنانا چاہتی ہوں آپ کے لیے. جو اس کی کمپوزیشن بھی جو ہے وہ پال نائٹ نے کی تھی, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ اس کام میں جو ہے فلی انوالو ہے. جو شاہ عبد الطیف بھٹائی کا جو کلام ہے وہ صوفی اوپرا میں ایکچولی انہوں نے کمپوز کیا ہے, جو میں سی ڈی جو لانچ کرنے لگی ہوں آپ کی دعاؤں سے اس منتھ میں.
اوپرا سے صوفی سنگنگ پہ شاہ عبد الطیف کا انتخاب, یہ پروسیس کیسے ہوا؟
صوفی آپ دیکھیں, صوفی اگر آپ جانرا کی بات کریں تو وہ ایک الگ ہی قسم کی ایک میوزک ہے, ایک موسیقی ہے جس میں آپ جو موسیقی کا ایک مقصد ہے, جیسا میری بھی موسیقی کا ایک مقصد ہے کہ میں جو ہے جو ویلیوز ہیں انسانیت کے بارے میں حوالے سے, انسانی خدمت کے حوالے سے ان کو میں اجاگر کروں. تو میں نے دیکھا جو سانگز ہیں ان میں وہی ویلیوز ہیں, وہی جو ہے وہ گانے کو کہتے ہیں نا کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. تو وہ جب میں نے سنا تو میں نے ایک دم سے مجھے اٹریکٹ کیا, کیونکہ وہ خدا کے بارے میں صوفی میوزک جو ہے موسیقی یہی ہے کہ خدا کے بارے میں, جیسا شاہ عبد الطیف بھٹائی نے فرمایا کہ پیپل آسک فار رچز بٹ آئی ڈیزائر دا لوڈ ون, کہ لوگ جو ہیں وہ مٹیریلزم کی بات کرتے ہیں اور شان و شوکت کی بات کرتے ہیں, لیکن جو صوفی جو تعلیمات ہیں وہ یہ بات کرتی ہیں کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ صرف خدا ہی ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور اس کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے کہ پہلے ہم جو اللہ کی نظر میں, خدا کی نظر میں جو صحیح کام ہے پہلے وہ کریں, اور پھر جب ہم اگر صحیح کام کرتے ہیں اس کی ان کی نظروں میں تو وہ خود بخود ہی لوگوں کی بھلائی بھی گنا جاتا ہے. اور پھر 2014 میں مجھے شاہ عبدالطیف بھٹائی کا جو عرس ہوتا ہے اس پہ جو ان کے گدی نشین ہیں سید وقار حسین شاہ صاحب, انہوں نے ہماری پوری ٹیم کو جو این جی آرٹس کی ٹیم تھی ان کو انوائٹ کیا ایز اے اسکالر, ایز اے اسپیکر اور سنگنگ کے لیے عرس میں. تو وہاں پہ میں نے پرچن شال پوار گایا پڑھا اور جو شاہ عبدالطیف بھٹائی کا کلام ہے وہ پڑھا, اور پھر انہوں نے ہی مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کیونکہ ویسٹرن کلاسیکل گاتی ہیں, آپ اوپرا گاتی ہیں, تو شاہ عبدالطیف بھٹائی کا کلام ہے تو آپ پلیز اس کو ٹرانسلیشن جو انگلش میں ہے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھیں ویسٹرن آڈینس کے لیے. تو میں کہتی ہوں کہ میں وہی کر رہی ہوں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے دوسرے پروجیکٹس بھی ہیں, بلے شاہ صاحب, بلے شاہ کا جو کلام ہے اس پہ بھی ہم کام کریں گے, سچل سرمس اور جتنے بھی ہمارے صوفیہ کرام ہیں. ابھی اسٹارٹ میں نے شاہ عبدالطیف بھٹائی سے لیے.
درد بھی تو درد جی, دوا بھی تو, تو طبیب تو حبیب. کیسے چٹکیاں بجاتے بلکہ کہیے گاتے گاتے اوپرا اور اوپرا سنگنگ سمجھائی پاکستانی اوپرا سنگر سائرہ پیٹر نے ریاض سہیل کو, اچھی لگی نا. اور اب کرکٹ, لیکن میدان سے باہر کی. پاکستان کرکٹ کاؤنسل نے آج کچھ فیصلہ کیا ہے, بلکہ کئی فیصلے کیے ہیں. تفصیل بتانے کے لیے بلکہ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھانے کے لیے سربین میں آ رہے ہیں اسپورٹس کورسپونڈنٹ عبدالرشید شکور. عبدالرشید شکور, رسمی جملہ ہے, اب آپ کی باری, مائک آپ کے حوالے, کیا ہوا ہے؟
آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے اس نے محمد عرفان جو فاسٹ بالر ہے اس کو طلب کیا تھا, وہ ان کے سامنے پیش ہوئے اور ان سے کچھ سوال جواب ہوئے, اپنا بیان انہوں نے ریکارڈ کرایا. اور کل اسی تحقیقات کے سلسلے میں شاذیب حسن جو کراچی کنگز کے اوپننگ بیٹسمین تھے ان کو بھی طلب کیا گیا ہے. اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جو ہیں شہریار خان صاحب, انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی لاہور میں, اور انہوں نے کہا کہ جو اسپاٹ فکسنگ یا کرپشن میں جو بھی کھلاڑی ملوث پایا گیا اور اس کے خلاف جو ثبوت ہوئے تو یہ سمجھ لے کہ وہ اس کا کریئر جو ہے وہ اب ختم ہو گیا. انہوں ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ دو کھلاڑی تھے شرجیل خان اور خالد لطیف, ان کو تو آپ نے فوری طور پر معطل کر دیا تھا, اور پھر یہ دو کھلاڑی اب آ رہے ہیں. تو شہریار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان دو کھلاڑیوں شرجیل خان اور خالد لطیف خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے اس کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. تو یہ آج ایک کارروائی ہوئی ہے اس تحقیقات کے سلسلے میں جو پاکستان سپر لیگ میں اسکینڈل سامنے آیا تھا, اور اب کل شاذیب حسن جو دوسرے کھلاڑی ہیں وہ یونٹ کے سامنے پیش ہوں گے.
تو کیا خیال ہے یہ جو تفتیش اور پوچھ تاچھ ہو رہی ہے یہ کب تک چلے گی؟
اب اس سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے تین رکنی ٹرائبونل بھی تشکیل دیا ہے جس کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ اصغر حیدر ہیں, اور اس میں جو دو اراکین ہیں ان میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توفیق ضیاء اور وسیم باری شامل ہیں. تو یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, ان اراکین سے رضامندی معلوم کی گئی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہاں ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو اب جلد ہی وہ ٹرائبونل بھی اپنا کام شروع کر دے گا. جو کھلاڑیوں کے خلاف شواہد ہیں وہ ان کے سامنے رکھے گئے ہیں. کھلاڑیوں نے اس سے انکار کیا ہے, دونوں کھلاڑیوں نے. انہوں نے کہا کہ صرف ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بر وقت اس کی اطلاع نہیں کی تھی, نہ ہم نے کوئی اس طرح کی کوئی ڈیل کی ہے جو ان کھلاڑیوں کی طرف سے سننے میں آیا ہے. تو اب جب یہ ٹرائبونل اپنی کارروائی شروع کرے گا اور جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. ابھی کچھ کہنا اب ہوگا کیونکہ دونوں طرف سے جو ہیں وہ دعوے ہیں.
لیکن جو تفتیشی بورڈ یا کمیٹی سامنے آ رہی ہے اس میں کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل توقیر اور اس کے بعد خود وسیم اکرم, تو اشارے ان دیے کیا ہیں؟ وسیم باری کیا اشارے ان دیے کیا ہیں؟ خاصی سخت ہے یہ کارروائی یا
نہیں؟ بالکل, دیکھیں یہ چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا معاملہ ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مطلب ایک کمیٹی یا ٹرائبونل یا کمیشن تشکیل دے اور اس میں وہ جن کو بہتر سمجھتا ہے انہیں لوگوں کو وہ رکھ سکتا ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ریٹائرڈ جج جو جسٹس ہیں اصغر حیدر, جو پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے قانونی مشیر بھی رہے ہیں, تو ان کو انہوں نے اس کا سربراہ بنایا ہے. اور باقی جو دو اراکین ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق سربراہ ہیں اور وسیم باری کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے, تو اب یہ کارروائی جب ہوگی تو سب کے سامنے ہی ہوگی اور یہ شواہد بھی سامنے آئیں گے.
ٹھیک ہے عبدالرشید شکور, بہت بہت شکریہ. اور یہیں پر حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. سیربین کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر فراز ہاشمی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے ڈینی کاکس. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیا سلیمان کی زبانی.
اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق شام میں سن 2016 میں کم از کم 652 بچے ہلاک ہوئے, جن میں سے 255 بچے اسکول یا اس کے نزدیک مارے گئے. یہ تعداد سن 2015 میں مارے جانے والے بچوں سے 20% زیادہ ہے. شام کے حکومتی اہلکاروں کے مطابق ہومس شہر سے جنگجو باغیوں کے انخلا کا معاہدہ طے پا گیا ہے. اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا اسٹرجن نے اعلان کیا ہے کہ وہ برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے نئے ریفرنڈم کے لیے اختیارات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. ترکی نے سنیچر کو ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم میں ترک کونسل خانے کے باہر ہونے والی پرتشدد جھڑپوں پہ ہالینڈ پہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے. انڈیا کے مرکزی بینک کی جانب سے ملک بھر میں بینکوں اور اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے نقد رقم نکلوانے پر عائد پابندی اٹھا لی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.